میرے مرشد محبوب سیدی ضروری شفیع محبوبی مرشدی مولا عارف اللہ حضرت رضا خان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سامنے جلوے ہیں ان کے گو بگو سامنے جلوے ہیں ان کے گو بگو درد دل کے واسطے کر جستجو درد دل کے واسطے کر جستجو درد دل کے واسطے کر جستجو اپنے حضرت اور خونِ آرزو جب میں حضرت اور خونِ آرزو درتے دل کے واسطے کر جستجو جب میں حضرت اور خونِ آرزو غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر دل کے ہر ذرے میں ہے انوار روح دل کے ہر ذرے میں ہے انوار روح غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر دل کے ہر ذرے میں ہے انوار نور دل کے ہر ذرے میں ہے انوار نور درتے دل کے واسطے کر جستجو درتے حسرت اور خونِ آرزو ان کی جانب سے محبت کا میرے ان کی جانب سے محبت کا میرے انتہا ہے ہر شکست آرزو انتہا ہے ہر شکست آرزو ان کی جانب سے محبت کا میرے انتہا ہے ہر شکست آرزو اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان میری دولت میری جان و آبرو میری دولت میری جان و آبرو اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان میری دولت میری جان و آبرو حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں سامنے جلدے ان کے کوبرو سامنے جلوے ہیں ان کے کوبرو حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں سامنے جلوے ہیں ان کے ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے تو آپ سے جو دور کر دے ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے اے تم کو مشکل تم کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر دیکھ اے ظالم شہیدوں درد دل کے بات دے کر جستجو دم سے حسرت اور شکر کرتے ہیں دم حسرت سے ہم شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم دیکھ کر یار تیرے جہاں صبح دیکھ کر یار تیرے جہاں صبح شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم شکر کرتے ہیں حضرت ہم دیکھ کر یا رب تیرے جہاں صبح دیکھ کر یا رب تیرے جہاں صبح دیدہ اثر ہے تو حضرت صدا دیدہِ اختر ہے گو حسرت رضا دیدہِ دل دیکھتی ہے نورِ ہو دیدہِ دل دیکھتی ہے نورِ ہو دیدہِ اختر ہے گو حسرت رضا دیدہِ اختر ہے گو حضرت صدا دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہوں دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہوں کرتے دل کے بات دے کر جستجو دست حضرت اور مجھے غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر دل کے ہر ذرے میں انوار ہوں دل کے ہر ذرے میں انوار ہوں اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان میری دولت میری جان و آبرو میری دولت میری جان و آبرو درد دل کے واسطے کر جستجو اپنے حضرت اور ہونے
روزہ اثر کی معافیت کے والا رحمت اللہ علیہ کے بعد میں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں ایک دنیا میں افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے افطار میں روزے دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے. افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لو گے. روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں. کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی ہے، وہاں سموسا دہی بڑا وغیرہ کی ڈش اور پش ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑو. تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطار کر کے پانی پی لو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ اور اطمینان سے کھاؤ. جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں ہے. دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، نمبر ایک بدنظری اور نمبر دو غیبت. لہذا رمضان میں بدنگاہی سے بھی بہت بچو اور غیبت سے بھی بہت بچو. جو بدنظری ہے اس کی کچھ تفصیل پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے. یعنی جہاں یغضوا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظر بچائیں، وہیں یغضوا بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. نظر بچانے پر انعام ملتا ہے، وہ حلاوت ایمانی ہے کہ تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. یعنی لیلہ سے نظر کو بچایا اور مولا کو پایا. تو اللہ کے نام پر اب تک گزارش کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینے کا وعدہ کر لو، نفس سے معاہدہ کر لو کہ پورے مہینہ بدنظری نہیں کریں گے. ایک مہینہ کی ٹریننگ ہے اور روزے کا بھی احترام ہے. روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اس لیے فی الحال نفس کو مہذب کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے. اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لیا کرو، کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو، ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی. تو رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو، آج ہی سے مشق شروع کر دو. دوسری بات غیبت. اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے وہ غیبت ہے. غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیس میں رکھ کر مثلاً کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھاکہ بھیج رہا ہے، دبئی بھیج رہا ہے. جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو، ڈھاکہ کا ہو، کلکتہ کا ہو، مدراس کا ہو، بمبئی کا ہو، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، جس کے ساتھ زنا کیا ہے اسے معافی مانگنا ضروری نہیں ہوگا. زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ حق العباد نہیں ہے، لیکن غیبت حق العباد ہے. جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بشرطے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. مثلاً ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کر لاہور والے کی غیبت کی اور اس کو خبر نہیں ہے، پھر اس کو خط لکھنا یا لاہور جا کر معافی مانگنا یہ بالکل بیکار ہے بلکہ ناجائز ہے، کیونکہ افواہ مفواہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے. وہ سوچے گا کہ یار تم کیسے آتی ہو کہ غیبت کرتے ہو، دیکھنے میں ایسے پیارے دوست بنے ہوئے ہو، لہٰذا جس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اس سے معافی مت مانگو، نہ خط سے نہ وہاں جا کر. بس جس مجلس میں غیبت کی ہو وہاں کہہ دو کہ مجھ سے نالائقی ہو گئی، وہ مجھ سے بہتر ہیں، افسوس ان کی خوبیوں پر میری نظر نہیں گئی. جیسے مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے، سارا جسم اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندگی پر جا بیٹھتی ہے. اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے ان کے ایک عیب کو دیکھا اور کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو. میرے تین دفعہ قلب اللہ شریف پڑھ کر بخش دو، بلکہ صبح و شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو، ستایا ہو یا مارا ہو، ان سب کا ثواب دے اللہ، ان کو دے دے. اور ان کو یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا، ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا، سب کو برابر ملے۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر بخشو، پھر قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ملے گا، چاہے بے شمار آدمیوں کا بخشو، آدمیوں کو بخشو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ قریب کر ہے۔ تو غیبت کے متعلق بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون الطرائف و ذرائف میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اس کا دل اور بھی برا ہوگا کہ ارے تم اچھے خاصے دوست بن کر میری غیبت کر رہے تھے، تو یہ اذیت پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غیبت کی گئی ہے۔ لہٰذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، بلکہ مندرجہ بالا طریقے سے اس کی تلافی کرنا کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے، اسی صورت میں ہے جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ ہاں اگر اطلاع ہو گئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے، جب تک معافی نہیں مانگو گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کو میں بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس عنوان سے ہم کو غیبت سے نفرت دلائی ہے کہ طبیعت میں اگر ذرا سلامتی ہو تو کبھی کوئی غیبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے، اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ یعنی جب مولا بھائی کا گوشت کھانا تم ناگوار سمجھتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا گویا اپنے مردا بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت کر کے اپنے مردا بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور مردا اس لیے فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مردا مردے کی طرح وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ لیکن بات ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آؤ اسی خوشی کچھ گل کرے، پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مردے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوچے گا کہ کیا پتا قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت کا جملہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے جانوروں اور کافروں سے کمتر ہوں فی المحال، کہ نہیں معلوم فاطمہ کیسا ہوگا، کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو، اور ہو سکتا ہے ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو۔ اس لیے غیبت نہ کرو نہ سنو، اور کوئی غیبت کرنے لگے تو یہ جملہ کہہ دو کہ بھائی غیبت نہ کرو، ماشاء اللہ ہم نے بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو۔ کیا تم نے یہ حدیث شریف نہیں پڑھی، اتائب حدیث اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور کیا قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو جس کا گناہ تم نے دیکھا بھی ہے ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو۔ تو محبوبان خداوند تعالیٰ کی تم غیبت کرتے ہو اور اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی کو خرید رہے ہو۔ اور غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا سنے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کریں۔ جیسے ہمارے سید و طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے کہ جو کچھ تم نے کہا بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں جیسا تم کہتے ہو، غرض کچھ تو کہو، کچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں وغیرہ۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے، جب ہوٹلوں کو کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں مجھے بھی بہت عرصے سے یہی شک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے، مثلاً یہی کہہ دیا کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، یہ کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں وغیرہ، تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے، ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام، تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے، حقیقت ہے، تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے، تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ سچی برائی ہو جو پیٹھ پیچھے نقل کرے۔ غیبت کا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے۔ جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خود تو ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں میں، اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو۔ غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی یہ عظیم دلیل ہے یا نہیں کہ واقعی اس میں یہ عیب ہے، مگر اس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو کہ میرے بندے کو رسوا نہ کرو۔ اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو، خود جاؤ اس کو سمجھا دو، اور اگر مدد نہیں کی، غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے سن لو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر اس کی مدد نہ کی، ذرا حال یہ کہ اس کی مدد پر قادر تھا تو اللہ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی شرح محدثین نے کی ہے اے خذلہم اللہ وانتقم منہ، اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ اس حدیث کے بعد اب آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں اور کتنا بڑا عذاب ہے، لہٰذا جو بھی غیبت کرے اس سے کہہ دو کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کانوں کو آپ گناہ گار نہ کیجیے، میرے سامنے غیبت نہ کیجیے۔ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور کیا معلوم اس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رمضان میں خاص طور سے عہد کر لیں کہ نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے، اور نمبر دو نظر کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔